تفسیر سورة النور آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک. اسے سمجھنے کے لیے جو ہے وہ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. تو ان آیات کا پس منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا, تو پھر آپ یہ آیات جو ہے وہ آرام سے اچھے سے سمجھ سکیں گی. جیسا کہ میں نے سورۃ النور کا جب تعارف کروایا تو یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ جو کافر تھے انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ مسلمانوں کی برتری جو ہے وہ اخلاقی برتری ہے, جنگی ساز و سامان یا تعداد کی برتری نہیں ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو اخلاقی طور پر جو ہے وہ بدنام کیا جائے, ان کو داغدار کیا جائے. اور اس میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی پیش تھا. غزوہ بنی مستلق, یہ آپ یاد کر لیں, غزوہ بنی مستلق یہ قبیلہ بنی خزا کی ایک شاخ تھی, اور پاس ہی ایک چشمہ بھی تھا مریسے, اس کے آس پاس قبیلے بھی رہتے تھے. عربوں کا رواج تھا جہاں پانی ہوتا تھا وہاں کچھ قبیلے آباد ہو جاتے تھے. تو شعبان 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں. اور وہ کون لوگ تھے؟ کہ وہ جو قبیلہ بنو خزا کی شاخ تھی اس کے جو لوگ تھے وہ چشمہ موریسیا کے ارد گرد رہتے تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جیسے جنگی تیاری کی, اور وہ دوسرے قبائل کو بھی جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جب یہ اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے لشکر کو لے کر ان کی طرف روانہ ہوئے تاکہ فتنے کو سر اٹھانے سے پہلے ہی اس کو کچل دیا جائے. اب آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بیدار مغز تھے. اب اس مہم میں عبداللہ بن ابی بھی منافقوں کی ایک بڑی تعداد لے کر آپ کے ساتھ شامل ہو گیا. ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقین اس کثرت سے شامل نہ ہوئے تھے. مریسے کے مقام پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو پکڑ لیا, اور تھوڑی سی جو ہے وہ زد و خورد کے بعد پورے قبیلے کو مال اسباب سمیت گرفتار کر لیا, اور دشمن سے فارغ ہو کر ابھی مریسے ہی پر, مریسے کس کا نام ہے؟ میم را یا سین یا عین, یہ چشمے کا نام ہے. تو ابھی مسلمان جو تھے دشمن سے تو فارغ تھے اور چشمے پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک ملازم تھے جہجہ, جیم ہا جیم الفا, جہجہ بن مسعود غفاری, یہ مہاجر تھے کیونکہ حضرت عمر مہاجر, ان کے غلام بھی مہاجر, اور دوسرے قبیلہ خزرج کے ایک حلیف تھے سنان, یہ کون تھے؟ یہ انصاری تھے. قبیلہ خزرج کون تھے؟ انصاری تھے. تو اب ایک مہاجر اور انصاری کے درمیان پانی پر جھگڑا ہو گیا, وہ جو چشمہ تھا نا اس کے پانی پر جھگڑا ہو گیا. ایک نے انصار کو پکارا, جو انصاری تھے انہوں نے انصار کو پکارا, دوسرے نے مہاجرین کو آواز دی, یہ جو عصبیت ہے نا, دونوں طرف لوگ جمع ہو گئے, معاملہ رفع دفع کر دیا گیا. لیکن عبداللہ بن ابی نے جو انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا اس نے بات کا پتنگڑ بنایا. اس نے انصار کو یہ کہہ کر بھڑکانا شروع کیا کہ یہ مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ہمارے حریف بن بیٹھے ہیں. ہماری اور ان قریشی کنگلوں کی مثال ایسی ہے کہ کتے کو پال تاکہ تجھی کو بھمبوڑ کھائے, یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے, تم لوگوں نے خود ہی انہیں لا کر اپنے ہاں بسایا ہے اور ان کو اپنے مال اور جائیداد میں حصے دار بنایا ہے, آج اگر تم ان سے ہاتھ کھینچ لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں. اب دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کتنے سخت الفاظ کہے نا, اور کتے کو پال کے تجھے بھمبوڑ کھائے نا, اور دوسری طرف اس نے یہ پیغام دیا کہ مہاجرین کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے. پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ مدینہ واپس پہنچنے کے بعد جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کر دے گا. سورۃ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ قول نقل بھی کیا ہے. اس کے ان باتوں کی اطلاع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو قتل کرا دینا چاہیے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر دنیا کیا کہے گی کہ محمد خود اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے؟ پھر آپ نے فوراً اس مقام سے کوچ کا حکم دیا اور دوسرے دن دوپہر تک کسی جگہ پڑاؤ نہ کیا تاکہ لوگ خوب تھک جائیں اور کسی کو بیٹھ کر چے میں گوئیاں کرنے اور سننے کی مہلت نہ ملے۔ راستے میں اسید بن حدیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آج آپ نے اپنے معمول کے خلاف جو ہے وہ کوچ کا معمول کے خلاف وقت میں کوچ کا حکم کیوں دیا؟ آپ نے جواب دیا، تم نے سنا نہیں کہ تمہارے صاحب نے کیا باتیں کی ہیں؟ انہوں نے پوچھا، کون صاحب؟ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص سے رعایت فرمائیے، آپ جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو ہم لوگ اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا، آپ کی آمد سے اس کا بنا بنایا کھیل اجڑ گیا، بگڑ گیا، اسی کی جلن وہ نکال رہا ہے۔ تو یہ تھا پہلا فتنہ، پانی پر جو جھگڑا ہوا۔ تو عبداللہ بن ابی نے کیا کیا کہ عصبیت جو ہے نا اس کو پکارا، یعنی انصار انصار کو بلانے لگے اور مہاجر مہاجرین کو۔ تو عبداللہ بن ابی نے چاہا کہ ان کو جو ہے مدینہ سے ہی مہاجرین کو نکال دیا جائے اور مدینہ کے انصار کو مسلمانوں کے مہاجرین کے خلاف کیا۔ پہلی بات یہ پتا چلتی ہے۔ دوسری بات ہمیں کیا پتا چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فوراً کوچ کا حکم دیا اور دوسرے دن دوپہر تک کسی جگہ پڑاؤ نہ کیا، خوب لوگوں کو سفر کروایا، خوب چلے لوگ۔ تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ تاکہ لوگ جو ہے نا بیٹھ کر چے میں گوئیاں کریں اور باتیں کریں اور آپس میں یہ جو تعصب کی فضا یا لڑائی جھگڑے کی فضا مسلمانوں کے اندر پروان نہ چڑھے۔ اس سے عمل کا اصول کیا ملتا ہے کہ مصروف رہنا چاہیے، مصروف رہنا چاہیے۔ اور وہ عورتیں اور وہ لوگ جو عملی زندگی میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو وہ غیبت، چغلی، بہتان، فضولیات، ادھر ادھر کی باتوں سے وہ بچے رہتے ہیں۔ آپ پڑھائی میں مصروف رہیں، آپ اپنی جاب میں، آپ ایز اے مدر، ایز اے بیوی، یا گھر کے اندر، یا رشتہ داروں کے حقوق، یعنی آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں تاکہ جو فارغ لوگ ہوتے ہیں نا، فارغ ذہن شیطان کا ذہن ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے دماغ کا غلط استعمال کرتے ہیں، آنکھوں کا، کانوں کا، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، ٹیکسٹ بھیج رہے ہیں، اور غلط موویز، افسانے، باتیں، فون، یعنی ہر چیز کا پھر وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے کہ حالات جب ایسے پیش آ گئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صحابہ کو کہا کہ اٹھیں اور سفر شروع کر دیں، حالانکہ ابھی آپ روٹین آپ کی ایسی نہیں تھی۔ اور عام طور پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ یعنی سفر میں ہیں اور صبح سویرے سفر شروع کرنا یا جو بھی آپ کی روٹین تھی اس سے ہٹ کر تھی، لیکن اس دفعہ آپ نے ڈفرینٹ کیا اور معمول کے خلاف کوچ کا حکم بھی دیا اور خوب چلایا صحابہ کو۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو مصروف رکھیں، اور جیسے اسکول سے، کالج سے جب بچے آ جاتے ہیں، ہوم ورک کر رہے ہیں، ضرور ان کو کہیں کوئی اچھی گیم وغیرہ میں بچوں کو بیزی کرنا چاہیے تاکہ وہ کمپیوٹر پر چیٹنگ کر کے یا موویز یا سیکس یا ادھر ادھر کی فضولیات چیزوں میں بچے مصروف نہ ہوں۔ اور بچے جب کھیل کود لیتے ہیں نا تو بھی تھک جاتے ہیں، پھر ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں جاتے، تو ان کو ہمیں سب کو ٹائم دینا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور صرف بچے ہی نہیں، اپنے بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے شوہر کی، اپنے بہن بھائیوں کی، سب کی۔ اچھا، یہ تو تھا فتنہ نمبر ایک۔ فتنہ نمبر دو کیا تھا؟ ابھی یہ فتنہ تازہ ہی تھا کہ اسی سفر میں اس نے ایک اور خطرناک فتنہ اٹھایا۔ کس نے؟ عبداللہ بن ابی نے۔ اور فتنہ بھی ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانصار صحابہ اگر کمال درجہ ضبط و تحمل اور حکمت و دانائی سے کام نہ لیتے تو مدینہ کی نوخیز مسلم سوسائٹی میں سخت خانہ جنگی بھرپا ہو جاتی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا فتنہ تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی آپ اس کی تفصیل سنیں۔ وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ سفر پر جاتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ کرتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے. تو قرعہ جو ہے کسے کہتے ہیں کہ شریعت میں قرعہ اندازی جو ہے ایسی چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے جبکہ چند آدمیوں کا جائز حق بالکل برابر ہو, چیز ایک ہی ہو, اور کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی معقول وجہ موجود نہ ہو, اور وہ جو چیز ہے یا حق ہے کسی ایک ہی کو دیا جا سکتا ہو, تو اس پر جو ہے وہ پھر قرعہ ڈالنا چاہیے. یعنی یہ تو یا تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ کوئی اپنا حق خوشی سے دے دے کہ اچھا مجھے نہیں چاہیے آپ فلاں کو دے دیں, اور ورنہ پھر یہ کہ قرعہ ڈال کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ آپ کی زیادہ بیویاں تھیں, ایک سے زیادہ تھیں, اور تمام بیویوں کے حقوق برابر, تو آپ کسی کو خاص طور پہ ترجیح دیتے نہیں تھے, خود سے کسی کو منتخب نہیں کرتے تھے تاکہ بیویوں کے اندر نہ تو رشک کے اور رقابت کے جذبات پیدا ہو اور نہ ہی ان کی دل شکنی ہو. تو کیا کرتے تھے, آپ قرعہ اندازی کرتے اور پھر اس کے ذریعے فیصلہ کر لیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ سفر پر جاتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ کرتے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ بھی عملی زندگی میں قرعہ ڈالا کریں. جیسے کوئی ایک ہی چیز ہے اور کسی ایک کو دی جا سکتی ہے بچوں میں, تو قرعہ ڈالا جا سکتا ہے. اور جیسے استاد ہے ایک ہی چیز ہے اسٹوڈنٹ کے لیے قرعہ ڈال سکتا ہے, اور بھی قرعہ ڈال سکتا ہے. جیسے امتحان ہی لینا ہوتا ہے, کوئز ہے, اب ہر اسٹوڈنٹ کہتا ہے میرا نہیں پہلے ہونا چاہیے, قرعہ ڈال کر فیصلہ ہو سکتا ہے, اور بھی بہت کچھ. تو عملی زندگی میں ان چیزوں کو نا رائج کرنا چاہیے. تو آپ قرعہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے. غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرعہ میرے نام نکلا, کون, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, اور میں آپ کے ساتھ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں واپسی پر جب ہم مدینے کے قریب تھے ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا, اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں. میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی اور جب پلٹنے لگی تو قیامگاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے. میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا. قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودے میں بیٹھ جاتی تھی, جیسے وہ ڈولی سی نہیں ہوتی, جیسے آپ نے کبھی دیکھی ہو, کہتے ہیں پرانے زمانے میں دلہنیں ڈولی میں بیٹھ کر جاتی تھی, اب تو گاڑیاں اور لیموزین اور پتہ نہیں کیا کیا. تو بہرحال وہ کہتی ہیں کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودے میں بیٹھ جاتی اور چار آدمیوں سے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے. ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کے سبب بہت ہلکی پھلکی تھی, مہاجر تھے اور معاشی حالات اچھے نہیں تھے, اس کا ذکر ہے. میرا ہودا اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں, وہ بے خبری میں خالی ہودا اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے. میں جب ہار لے کر پلٹی, یعنی جو گما ہوا ہار تھا ان کو مل گیا, وہ لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا. آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے. اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی, سبحان اللہ. صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمی اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی, اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بارہا دیکھ چکے تھے. یہ بدری صحابیوں میں سے تھے, ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی, اور ہمیں ابو داؤد اور دوسری جو سنت کی کتابیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی بیوی نے رسول اللہ سے ان کی شکایت بھی کی تھی کہ یہ کبھی صبح کی نماز وقت پر نہیں پڑھتے. انہوں نے عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا خاندانی عیب ہے, دیر تک سوتے رہنے کی اس کمزوری کو میں کسی طرح دور نہیں کر سکتا. اس پر آپ نے فرمایا اچھا, جب آنکھ کھلے نماز ادا کر لیا کر. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قافلے سے اس لیے پیچھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جب قافلہ کوچ کر جائے تو اگر قافلے والوں کی کوئی چیز کہیں پیچھے رہ جائے, جو چیز چھوٹ جائے, تو اسے صبح تلاش کر کے یہ لیتے آئیں, تو اس لیے یہ پیچھے تھے. تو یہ پردے کا حکم آنے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے, ظاہر ہے اس وقت پردہ نہیں کرتی تھی خواتین. اس جگہ سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ پردے کا حکم آنے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے چہرے کا پردہ کرتی تھی. یہ صاحب بدری صحابیوں میں سے تھے اور ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی, اس لیے یہ بھی لشکر گاہ میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے. اب اٹھ کر مدینہ جا رہے تھے, مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ ایک ناپسندیدہ بات ہو نا تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں رہ گئی. اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کر فوراً میں نے اپنے منہ پر چادر ڈال لی. تو کیا مطلب ہے کہ پردہ کر لیا. کیوں؟ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پردہ کرتی تھی اور نیند کے دوران ان کے چہرے سے چادر ہٹ گئی تھی جس پر صحابی کی نظر پڑ گئی. کہتی ہیں انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی, لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھایا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے. میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے. دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا جبکہ ابھی وہ ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتا نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں. اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سب سے پیش پیش عبداللہ بن ابی تھا, مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں. دوسری روایات میں آیا ہے کہ جس وقت صفوان کے اونٹ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لشکر گاہ میں پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے چھوٹ گئی تھی تو اب سارے لوگوں کو پتا چل گیا. اس وقت عبداللہ بن ابی پکار اٹھا, خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے, لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب وہ اسے علانیہ لیے چلا آ رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات نہیں پتا, لیکن اب لشکر کے اندر یہ باتیں ہونے لگی اور عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مدینے پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور ایک مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی. شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی, مگر مجھے کچھ پتا نہ تھا. البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی. آپ گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر رہ جاتے, کیف اتیکم, کیسی ہیں یہ. خود مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے جس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ہے ضرور. آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی نا, بیمار تھی. ایک دن رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینے کے باہر گئی. اس وقت ہمارے گھروں میں یہ بیت الخلاء نہ تھے اور ہم لوگ جنگل ہی میں جایا کرتے تھے. میرے ساتھ مستہ بن اساسہ کی ماں تھی جو میرے والد کی خالہزاد بہن تھی. دوسری روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ذمے لے رکھی تھی, مگر اس احسان کے باوجود مستہ بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بہتان پھیلا رہے تھے. راستے میں ان کو ٹھوکر لگی. کن کو ٹھوکر لگی؟ مستہ بن اساسہ کی والدہ کو, اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا, غارت ہو مستہ, تباہ ہو مستہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو اور بیٹا بھی ہو جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے. انہوں نے کہا بیٹا, بٹیا, کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں؟ پھر انہوں نے سارا واقعہ سنایا. افترا پرداز لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو باتیں کر رہے تھے تو مستہ بن اساسہ کی والدہ نے حضرت عائشہ کو ساری باتیں بتائی. منافقین کے علاوہ خود مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہو گئے. ان میں مستہ, حسان بن ثابت جو مشہور شاعر اسلام ہیں, حمنہ بن جہش, حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بہن, ان کا حصہ بڑا نمایاں تھا حضرت حمنہ کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا, میں وہ حاجت ہی بھول گئی جس کے لیے آئی تھی, سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی. آگے چل کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا. اسامہ رضی اللہ عنہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا. اب کیا کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے والدین کے گھر چلی گئیں تو پیچھے سے انہوں نے تحقیق اور تفتیش شروع کی, کیونکہ باتیں ہو رہی تھیں. تقریباً مہینہ بھر یہ رہا. تو اب آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, حضرت اسامہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں کلمہ خیر کہا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی، یہ سب کچھ کذب اور باطل ہے جو اڑایا جا رہا ہے۔ رہی علی رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں، اور تحقیق کرنا چاہیں تو خدمت گار لونڈی کو بلا کر حالات دریافت کریں۔ چنانچہ خدمت گار یعنی جو خدمت کرنے والی لونڈی تھی، اس کو بلایا گیا، پوچھ گچھ کی، اس نے کہا، خدا کی قسم، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے، بس اتنا عیب ہے کہ میں آٹا گوند کر کسی کام کو جاتی ہوں اور کہہ جاتی ہوں کہ بیوی ذرا آٹے کا خیال رکھنا، مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اب اس نے بتایا کہ یہ کمی ہے، یعنی میں ہم نے ویسے ان کے اندر کوئی بے حیائی فحاشی ایسی بات نہیں دیکھی، یہ کمزوری ہے۔ تو اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا، مسلمانوں کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی، بخدا میں نے تو نہ اپنی بیوی میں ہی کوئی برائی دیکھی اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جاتی ہے، وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں۔ اس پر اسید بن حدیر، بعض روایات میں آتا ہے سعد بن معاذ، انہوں نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں، اور اگر وہ ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہے، یعنی اوس میں سے نہیں ہے، خزرج میں سے ہے، تو آپ حکم دیں، ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد بن عبادہ جو رئیس خزرج تھے رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، جھوٹ کہتے ہو، تم ہرگز اسے نہیں مار سکتے، تم اس کی گردن مارنے کا نام اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرج میں سے ہے، اگر وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم کبھی یہ نہ کہتے۔ تو اب کیا تھا کہ آپس میں اوس اور خزرج کے لوگوں میں پھر جو ہے وہ جھگڑا ہونے لگا، تو تم کبھی نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن ماریں گے۔ اسید بن حدیر نے جواب میں کہا، تم منافق ہو، اس لیے منافقوں کی حمایت کرتے ہو۔ اس طرح مسجد نبوی میں ہنگامہ بھرپا ہو گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے تھے، قریب تھا کہ اوس اور خزرج مسجد ہی میں لڑ پڑتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ مزید یہ جو قصہ ہے، اب ہم مزید جب اس واقعے کو پڑھیں گے آیات کو، تو اس کے دوران ہم اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ابھی جتنا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اس کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ عبداللہ بن ابئی نے یہ شوشہ چھوڑ کر بیک وقت کئی شکار کرنے کی کوشش کی، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عزت پر حملہ کیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قائد ہیں اور رہنما ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے جو آزاد مردوں میں سے تھے، جو سابقون الاولون اور صدیق کہلائے، وہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دوسری طرف اسلامی تحریک کے اس نے بلند ترین اخلاقی وقار کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے مسلمانوں کے درمیان ایسی چنگاری پھینکی کہ اگر اسلام نے مسلمانوں کے دلوں کو بدلا نہ ہوتا تو مہاجرین اور انصار اور خود انصار کے بھی دونوں قبیلے جو تھے وہ آپس میں لڑ کر مرتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سورۃ النور کی جو آیت ہے، آیت نمبر 11، اس میں اسی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، واقعہ اف کا، ان الذین جاءوا بالاف کی عصبۃ منکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ٹولا ہے۔ تو حمزہ، فا، تاف، افق، افق جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو الٹا کر دینا، الٹا کر دینا، جیسے کسی چیز کا رخ جو ہے نا وہ الٹا کر دینا۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ جیسے کسی کے پاس کوئی برتن ہو اور برتن کو کوئی جو ہے وہ الٹا کر دے، تو اس طرح اف کا لفظ جو ہے جھوٹی، من گھڑت، خود تراشیدہ، خلاف حقیقت بات کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ اف سے مراد اشارہ ہے اس فتنے کی طرف جو غزوہ بنی مستلق کے موقع پر عبداللہ بن ابئی اور منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگایا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگایا گیا تھا اس کو زبان پر لانا تو دور کی بات، یعنی یہ ایسا جھوٹ تھا کہ مسلمانوں کی زبانوں کو گوارا بھی نہیں دیتا تھا کہ وہ اس کا جو ہے وہ ذکر کرتے، بلکہ کیا کرنا چاہیے تھا، انہیں اف کہہ کر، جھوٹی بات کہہ کر اسے نظر انداز کر دینا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ان الذین جاؤوا بالافک، کہ بے شک وہ لوگ جو یہ افک گھڑ کر لائے ہیں، جو حقیقت کے خلاف بات لائے ہیں، جھوٹ لائے ہیں، جو الزام گھڑ کر لائے ہیں، کون ہے؟ اسبتم منکم، تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اسبا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، عین سواد با جو ہے یہ جماعت کے لیے آتا ہے، ایک گروہ کے لیے آتا ہے، اور اسبا جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس جماعت کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسبا کے معنی ہوتے ہیں، اسبا کے معنی ہوتے ہیں اسبا کے معنی ہوتے ہیں 10 سے 40 تک۔ تو ایک جماعت ہے نا، جیسے آپ دیکھیں کہ مسلز کے لیے بھی یہ اسبا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ مسل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہڈیوں کو تھام کر رکھتے ہیں، انہیں مضبوط کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو جماعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ تمہارے اندر ہی کا ایک جتھا ہے۔ تو اندر سے مراد کون ہے جو کہا جا رہا ہے کہ یہ گھڑ کر لانے والے جو ہیں، یہ تہمت لگانے والے جو ہیں، یہ ایک اسبا ہیں، یہ ایک جو جماعت ہیں، یہ تم ہی میں سے ہیں۔ منکم سے مراد کیا ہے؟ مومنین میں سے ہیں، لیکن جو تہمت گھڑنے والے ہیں یہ کون ہے؟ یہ منافق ہیں، یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ایمان نہیں پایا جاتا۔ تو ایمان کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے یہ مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور یہ کون تھے؟ عبداللہ بن اوبئی، اور اس کے علاوہ تین جو تھے یہ مخلص مومن تھے جو عبداللہ بن اوبئی کی باتوں سے متاثر ہو گئے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مستہ بن اساسہ، اور حضرت حمنہ بن جہش۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسبتم منکم، کہ وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تین تو یہ مخلص تھے، مستہ، حسان اور حمنہ رضی اللہ عنہم، عبداللہ بن اوبئی کے علاوہ ایک زید بن رفاع بھی تھا جو غالباً یہودی منافق کا بیٹا تھا، یعنی دو پکے منافق اور تین جو تھے مخلص مسلمان وہ اس بہتان کے اندر شامل ہو گئے۔ تو جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ لا تحسبوہ شر لکم، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ اب دیکھیں بڑی عجیب بات ہے اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں، یہ جو واقعہ عفق ہے، تم اس کو اپنے حق میں جو ہے وہ خیر سمجھو، اس میں غم کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خیر اور شر جو ہے یہ افعلوں کے وزن پر تو نہیں ہے، لیکن دونوں جو ہے وہ اسم تفضیل ہے، یعنی تم اس کو اپنے حق میں بہت برا مت سمجھنا، یہ تمہارے حق میں بہت خیر ہے۔ کیسے خیر ہے؟ آپ ذرا غور کریں کہ آپ کی زندگی میں آپ پہ کوئی آزمائش آ جائے، بچوں کی کوئی آزمائش، صحت کی آزمائش آ جائے۔ جیسے میں کل ایک عورت سے کو ملنے گئی، پہلے اس کا جو ہے وہ پہلے اس کا شوہر فوت ہوا، اسے کینسر تھا، برین کینسر، और तकरीबन साल डेढ़ साल के अंदर ही वो फौत हो गया। डॉक्टरों ने 16 महीने बताए थे कि ज्यादा ज्यादा ये इतना जिंदा रह सकता है, 15 महीनों के अंदर वो कहती हैं कि फौत हो गया। और जैसे आज कैंसर का पता चला, 3रे दिन ऑपरेशन था और बहरहाल वो सरवाइव नहीं कर सका, नौजवान डेथ हुई। और बेटी पहले से बीमार थी, उसको जो है वो जो आंते हैं इनका कैंसर था, 20 साल की बेटी थी। और 22 बाप के फौत होने के तकरीबन 22 दिन बाद जो है ना बेटी भी फौत हो गई। तो वो औरत बता रही थी कि मैंने जब बेटी का जनाजा उठ गया तो मैंने जाए नमाज बिछाई और मैंने जो है वो नफल पढ़े और अल्लाह ताला से ये कहा कि अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ। इसको तकदीर कहते हैं। जिंदगी में बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, यानी क्या कहते हैं कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन, के इंसान के तसव्वुर से भी वो चीज जो है वो बाहर होती है। और लेकिन इंसान पर वो आजमाइश बनकर आते हैं, गम के पहाड़ टूट पड़ते हैं, और कभी कोई इल्जाम लगा देता है, कोई बातें कर देता है, खुदा ना खास्ता बच्चे का रिश्ता कामयाब नहीं रहता, तलाक हो गई, खुला हो गया, या रिश्ता बड़ा देख चाक के किया था, लोग अच्छे नहीं निकले, धोखे धोखा हो गया, या ये कि बहुत पढ़ाई की थी, जिंदगी भर मेहनत की थी, जॉब ही ना मिली, या ऐसी मूजी बीमारी लग गई कि जो है वो बस हर वक्त उसकी वजह से परेशानी, या कोई आदत मिजाज ऐसी किसी की हो जो आपका करीबी हो कि उसको बर्दाश्त करना ही मुश्किल हो। जैसे अक्सर मुझे अपनी एक स्टूडेंट याद आती है जो कहा करती थी कि मेरे शौहर जो है वो गुस्से के बहुत सख्त है, आप तसव्वुर नहीं कर सकती, लेकिन आप मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे सब्र और शुक्र करने वाला बनाए। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की जिंदगी में इंसानों को आजमाता है, और आजमाइश होती है ईमान की, और आजमाइश होती है सब्र की, और आजमाइश होती है अल्लाह के फैसलों पर राजी होने की। अब आप देखें कि कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी पर इल्जाम लगाया गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायद हैं और एक बड़ी मूवमेंट है उसके आप लीडर हैं, रहनुमा हैं, मदीना की इस्लामी जो स्टेट है, रियासत है, आप उसके मुंतजिम हैं, कायद हैं, और सारे मुसलमानों की नजरें आपकी तरफ लगी हुई हैं, दुश्मन से मुकाबला करने गए हुए हैं, कुर्रे में आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा का नाम निकल आया है, अब खुदा की करनी के हार का जो है वो गिर जाना, और उनको वो ढूंढ रही हैं, उधर से जो है वो काफला रवाना हो जाता है। तो वो कह सकती थी कि हार ही क्यों गिर गया और काफला क्यों चला गया, ये आजमाइश क्यों हो गई, मेरी किस्मत में क्यों, प्यारे रसूल कह सकते थे, अबू बकर सिद्दीक कह सकते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो, लेकिन आप देखें कि अल्लाह क्या कह रहा है। आप जरा अपनी आंखें खोलें, गौर करें, इतनी बड़ी मुसलमानों पे आजमाइश है और अल्लाह ताला कह रहे हैं सारे मुसलमानों को मुखातिब करके, ला तहसबूहू, तुम इसको मत समझना, शर्र लकुम, अपने हक में बुराई, बल हुआ खैरुल लकुम, बल्कि यही तुम्हारे लिए खैर है, इसमें तुम्हारे लिए खैर है। तो क्या खैर है? इससे पहली बात ये पता चलती है कि इतनी बड़ी जो आजमाइश आई, अल्लाह ताला ये देखना चाहते थे कि इस मौके पर रसूल, अबू बकर के खानदान वाले और आम मुसलमान जो है वो क्या तर्ज अमल इख्तियार करते हैं, इनका कैसा इखलाक है, इनका कैसा किरदार है, इनके अंदर कितना जब्त पाया जाता है, कितना सब्र, कितने इंसाफ पसंद है। अब ऐसा हो सकता था ना, बढ़ बढ़ कर मुसलमान बोलने लगते कि उनकी गलतियां, उनकी कमजोरियां बयान करने लगते या उन पर इल्जाम लगाने लगते, ऐसा होता है ना, ऐसे मौके पर इंसान बेसब्रा हो जाता है, दूसरे की बुराइयां बयान करने लगता है, क्योंकि इज्जत पर हमला था, मामूली बात तो नहीं थी ना। लेकिन अब आप देखें, 1 महीना तक मुसलमान सब्र करते रहे, और यानी रसूल अल्लाह ने सब्र किया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने, बेटी के घर वाले है ना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो, उन्होंने सबर किया, फिर आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा को जब पता चला तो उनका सबर, और दूसरी तरफ ये अफसोस और क्या था कि मुनाफिकीन जो दो थे, अब्दुल्ला बिन उबई और जैद बिन रिफा, उसके अलावा तीन मुखलिस मुसलमान भी इसमें शामिल थे जो गलती और कमजोरी से इस फितने में पड़ गए। और अगर आप गौर करेंगी और इसमें क्या खैर पता चलती है कि अजवाजे मोहतरात जो कि यानी हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा की सौकने थी ना, और आप देखिए कि सौकनापे के अंदर कितना हसद और रकाबत पाई जाती है, उनमें से किसी ने कोई किरदार अदा नहीं किया, कोई बुराई बयान नहीं की। हजरत जैनब की सगी बहन थी हमना बिन जहश, उन्होंने अपनी बहन की खातिर सौकन को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन हजरत जैनब जो है उन्होंने जर्रा भी कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने अपने सौकन के हक में कलमाए खैरी का। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह खुद कहती हैं कि अजवाजे रसूल अल्लाह में सबसे ज्यादा जैनब ही से मेरा मुकाबला रहता था, मगर वाकया इफ्क के सिलसिले में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि आयशा के मुतलिक तुम क्या जानती हो, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं इसके अंदर भलाई के सिवा और कुछ नहीं जानती। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा की अपनी शराफत नफ्स का हाल यह था कि हजरत हसान बिन साबित ने उन्हें बदनाम करने में नुमाया हिस्सा लिया, मगर वो हमेशा उनके साथ इज्जत और तवाजो से पेश आती रहीं। लोगों ने याद दिलाया ये वो शख्स है जिसने आपको बदनाम किया था, तो ये जवाब देकर इनका मुंह बंद कर दिया कि ये वो शख्स है जो इस्लाम के दुश्मनों को, जो इस्लाम के दुश्मन शायर थे, जो इस्लाम के दुश्मन थे, तो उनको हजरत हसान रसूल अल्लाह और इस्लाम की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया करते थे। इसी तरह हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हों ने जो है वो अपनी बीवी से बात कर रहे थे इस टॉपिक पर, तो इनकी बीवी ने हजरत अबू अयूब अंसारी को बताया कि इस तरह से अफवाहें फैली हुई हैं, तो वो कहने लगे अयूब की माँ अगर तुम आयशा की जगह उस मौके पर होती तो क्या ऐसा फेल करती। वो बोली खुदा की कसम मैं ये हरकत हरगिज ना करती। हजरत अबू अयूब रजी अल्लाह अन्हों ने कहा तो आयशा तुमसे भदरजा बेहतर है, और मैं कहता हूं अगर सफान की जगह मैं होता तो इस तरह का ख्याल तक ना कर सकता था, सफान तो मुझसे अच्छा मुसलमान है। तो आप देख लें कि क्या खैर के पहलू निकले कि मुसलमानों के इखलाक और किरदार का पता चला, और उनके जब्ते नफ्स का और उनके सब्र का, तकरीबन 1 महीना, और ऐसे मौकों पर गम की एक रात भी बड़ी मुश्किल होती है। फिर देखें और खैर का पहलू ये पता चला कि सबको पता चल गया कि रसूल अल्लाह गैबदान नहीं है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पता होता कि ये काम नहीं हुआ तो आप परेशान ना रहते, ना खादमा से पूछते, ना अजवाजे मोहतरात से, ना हजरत अली से, ना हजरत उसामा से, आप तो किसी से भी ना पूछते ना, है ना। आप क्यों पूछगिछ कर रहे थे, इसलिए कि आप आलमुल गैब नहीं थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत है आलमुल गैब, अल्लाह को पता है कि जो है वो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो एक बात जो है वो ये पता चलती है कि जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमुल गैब नहीं थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा जो हैं वो मजीद बताती हैं कि जब 1 महीने तक इसकी खबरें, अफवाह की खबरें मदीने में उड़ती रहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त तकलीफ में मुब्तिला रहे। कहती हैं मैं रोती रही, मेरे वालदैन इंतहाई परेशान और रंजो गम में मुब्तिला रहे, आखिर एक दिन रसूल तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बैठे, इस पूरी मुद्दत में आप कभी मेरे पास ना बैठने पाए थे, कभी मेरे पास ना बैठे थे। हजरत अबू बकर और उम्मे रुमान जो हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा की वालदा हैं, उन्होंने महसूस किया कि आज कोई फैसला कुन बात होने वाली है, इसलिए वो दोनों भी पास आकर बैठ गए। हुजूर ने फरमाया आयशा मुझे तुम्हारे मुतल्लिक ये खबरें पहुंची हैं, अगर तुम बेगुनाह हो तो उम्मीद है अल्लाह तुम्हारी बरात जाहिर कर देगा, और अगर वाकई तुम किसी गुनाह में मुब्तिला हुई हो तो अल्लाह से तौबा करो और माफी मांगो। बंदा जब अपने गुनाह का मोतरिफ होकर तौबा करता है तो अल्लाह माफ कर देता है। یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے. میں نے اپنے والد سے عرض کیا آپ رسول اللہ کی بات کا جواب دے. انہوں نے فرمایا بیٹی میری کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کہوں. میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ ہی کچھ کہیں. انہوں نے بھی یہی کہا. میں حیران ہوں کہ کیا کہوں. اس پر میں بولی آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے. اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہ مانیں گے, اور اگر خامخواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے. میں نے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہ آیا. آخر میں نے کہا اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ وہی بات کہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی. فصبر جمیل. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے بنیامین پر چوری کا الزام بیان کیا گیا تھا, یہ آپ سورت یوسف میں پڑھ چکے ہیں, اور ویسے بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے تب بھی, کہتی ہیں کہ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی. میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی اللہ میری گناہی بے گناہی سے واقف ہے. میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا. اگر یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑی جائے گی. میں اپنی ہستی کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ خود میری طرف سے بولے سبحان اللہ. مگر یہ میرا گمان تھا کہ میرا گمان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر کرے گا. اتنے میں یکا یک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی, حتیٰ کہ سخت سردی کے زمانے میں موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے. پسینے کے یعنی وہی کے دوران پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے. ہم سب خاموش ہو گئے. میں تو بالکل بے خوف تھی مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے. جب وہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے. آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی مبارک ہو عائشہ, اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سنائی, آیت نمبر 11 سے لے کر 21 تک. میری والدہ نے کہا اٹھو اور رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا, میں تو اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل کی. آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا. اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ یعنی کتنے مزے سے یہ کہتی ہیں کہ میں کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی اللہ کا ادا کروں گی. اس سے عمل کے لیے ان کے اس واقعے سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ یہ بھی خیر تھی کہ اللہ نے وہی نازل کر دی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گواہی دی, تو وہ صدیقہ کہلائیں. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گواہی جو ہے وہ والدین نے نہیں دی, پیارے رسول تحقیق کر رہے ہیں تو گواہی کس نے دی؟ اللہ نے گواہی دی. تو پیاری بہنوں اصل بات کیا ہے کہ جب بھی مشکل پریشانی ہو کچھ بھی مسئلہ ہو تو اللہ کو وکیل بنانا چاہیے, اور اللہ ہی ہے جو کہ مشکلات اور پریشانیوں سے نکالتا ہے. اور کبھی بھی کتنی بڑی آزمائش اور پریشانی کیوں نہ آ جائے کبھی بھی غم زدہ نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی طرف لو لگانی چاہیے اور ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ یقیناً اس میں میرے لیے کوئی خیر کا پہلو ہے, کیونکہ فوراً وہ خیر نظر نہیں آتی, پتہ نہیں چلتا کیونکہ سطحی نظر ہے نا, سمجھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کے فیصلوں میں یقیناً کوئی خیر ہے اور وہ خیر جو ہے پھر بعد میں پتہ چلتی ہے. اور خیر کیا تھی کہ پورا اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گواہی بیان کرنے کے بعد ان کی برات ظاہر کرنے کے بعد پورا ایک رکوع نازل ہوا جس میں زنا قذف اور لعان کے احکام بیان کیے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ زنا کا الزام کا معاملہ کوئی تفریحی مشغلہ نہیں ہے, کہ کوئی چٹکلے نہیں ہے کہ بس ایسے ہی لوگ چھوڑ دیں. اگر الزام لگانے والا الزام میں سچا ہے تو وہ گواہی لائے. تو زانی اور زانیہ کو انتہائی ہولناک سزا دی جائے گی, جھوٹا ہے تو قاذف جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے برسائے جائیں گے تاکہ وہ آئندہ ایسی جرت نہ کر سکے. اور اگر شوہر الزام لگائے تو عدالت میں لیان کر کے اسے معاملہ صاف کرنا ہوگا. بات کو زبان سے نکال کر کوئی شخص بھی خیریت سے بیٹھا نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اسلام پسند نہیں کرتا کہ مسلم سوسائٹی میں فضول باتیں ہوں اور اس طرح کی فضول باتیں جو ہیں وہ زبان پر رہیں. تو لا تحسبوہ شر لکم, تم اس کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو, بل ہوا خیر لکم, بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے. یہ کل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم. اب یہاں پر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص کے لیے, یہ کل امرئ, ہر شخص کے لیے, منہم ان میں سے, ما اکتسب, ما جتنا اکتسب اس نے کمائی کی, من الاثم گناہ میں سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس میں, یعنی واقعہ عشق میں بہتان لگانے میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا. ایک کسبہ کا لفظ جو ہے یہ گناہوں کو سمیٹنے کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. ویسے تو کسب ہوتا ہے نا کمائی کرنا, تو کچھ بھی کمائی ہو سکتی ہے اچھی بھی, لیکن زیادہ تر گناہوں کو سمیٹنے کے لیے ایک تصاب آتا ہے جس میں تابی ہوتا ہے. تو جس نے اس میں واقعہ عشق میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا. والذی تولا کبرہ, اور جس شخص نے اس ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر پر لیا. والذی تولا, اور جس نے جو ہے وہ بڑا بوجھ اٹھایا, کبرہ بڑا حصہ اس کا, منہم ان میں سے, لہو اس کے لیے, عذاب عظیم اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اس کا بڑا حصہ لیا تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ہے عبداللہ بن ابی, جو اس واقعہ اف کا اصل مصنف اور اس فتنے کا اصل بانی تھا, اور باقی لوگ جو تھے وہ غلط فہمی میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. تو اصل یہ جو فتنے کا جو سرپرست تھا اور بانی تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو, اس کے لیے عذاب عظیم ہے. اب یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ کسی نے اس کا بڑا حصہ سمیٹا ہے. یعنی کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی ہوتا ہے جو اس میں ایک مین کردار ادا کرتا ہے, اور یہاں پر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ تھا عبداللہ بن ابی. آیت نمبر 12, لولا اس سمے تموہ, مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا. لولا بڑے ہی افسوس کا اظہار ہے کہ لولا اس سمے تموہ, کہ جب تم نے اسے سنا تھا, جب تم نے یہ الزام سنا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جو لگایا گیا تھا, ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, تو تم نے اس واقعہ عف کو سنتے ہی جو ہے وہ نیک گمان کیوں نہ کیا. جب تم نے اسے سنا تھا تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ زنہ تم اس نے زن رکھتے. کون؟ المومنون, ایمان لانے والے مرد, والمومنات, ایمان لانے والی عورتیں, بے انفسہم, اپنے آپ سے, خیرہ نیک. تو زنہ خیرہ نیک گمان. وقالو, اور کہتے, حاذا افک مبین, کہ یہ تو سری بہتان ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالی محاسبہ کر رہے ہیں کہ جب مسلمانوں نے یہ بہتان سنا تھا تو فوراً یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے, یعنی فوراً کہنا چاہیے تھا نا. تو ایسا کیوں ہوا کہ ایک مہینے تک بات جو تھی وہ آگے ہی آگے بڑھتی گئی. اچھا, یہاں پہ بے انفسہم کا لفظ بہت اہم ہے. بِأَنفُسِهِمْ, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا. تو الزام تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر لگایا گیا تھا, تو یہ کیوں نہ کہا کہ اپنے آپ سے اچھا گمان کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان پر عیب لگاتا ہے یا اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو حقیقت میں اپنے اوپر الزام لگاتا ہے. ایک مسلمان کی رسوائی اور بدنامی پوری قوم کی رسوائی اور بدنامی ہے. تو اس لیے ایک یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسن ظن قائم رکھتا. तो ये जो आयत है, इस आयत से हमारे सामने अमल की जो है वो ये बातें आती हैं। इसमें पहली बात तो ये कि जब किसी की के बारे में कोई बात सुने तो उनको टोकना चाहिए, फौरन कहना चाहिए कि ये बहतान है। क्यों? गवाहियां तो नहीं है ना। हत्ता कि जैसे जो है वो यानी सगे वालदेन को भी अपनी औलाद के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए, जब आंखों से देखा नहीं है तो आप ऐसे नहीं कह सकते, है ना। तो देखे बगैर एक राय देना, ये ठीक है कि बच्चों की तरबियत के लिए फिक्रमंद हैं, परेशान हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि आप जो है वो ये बात कहें कि उसने ऐसा किया होगा। तो पहली बात तो ये पता चलती है कि जो है वो हुस्ने जन करना चाहिए सुनते ही, ये नहीं कि वो फैल जाए और सोसाइटी के अंदर रवाज पा जाए। इस्लाम दूसरों की इज्जत का तहफ्फुज़ करता है, इस इजाजत नहीं देता कि ऐसी बातों को फैलाया जाए। दूसरी बात ये पता चलती है कि हुस्ने जन जो है ये ईमान का तकाजा है, जन्न खैरा। तीसरी बात ये पता चलती है, वकालू हाजा इफ्कु मुबीन, और ये क्यों नहीं कह दिया कि ये तो सरी बहतान है। हाजा इफ्कु मुबीन का मतलब क्या है कि ईमान का तकाजा ये है कि मुसलमान इस खबर को सुनते ही कह देते कि ये खुला झूठ है। तो अमल के लिए ये उसूल सामने आता है हमारे सारों के लिए। औरतों के अंदर ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है, फलां की लड़की को फलां के साथ देखा और फलां के बारे में फलां ऐसा कह रहा था और फलां के घर में फलां आया था और फलां की बेटी आई हुई है 1 महीने से और 4 महीनों से। तो औरतें क्या करती हैं, किसी ना किसी पर कोई ना कोई ऐप धर देती हैं। और अल्लाह ताला जो है वो हमें अमल करने वाला बनाए। तो ये है असल बात कि हुस्ने जन करना, और जो गलत बातें हैं उनको सोसाइटी में ना फैलाना, और हमेशा दूसरों के बारे में जो है वो हुस्ने जन करना।